بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت سلامات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر اس حال ثواب کے سلسلے میں برپا کی گئی اس مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر صاحب نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا. موت کیا چیز ہے؟ حیات کس شے کا نام ہے؟ ایک اجمالی نگاہ ہم کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہمیں معلوم ہے کہ موت کیا ہے اور حیات کیا ہے, کیونکہ بالآخر موت اور حیات کا ایک معنی, ایک تصور ہم نے اپنے ذہنوں میں رکھا ہوا ہے. کچھ چیزوں کے لیے ہم زندگی اور حیات کی بات کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کو مردہ قرار دیتے ہیں. لیکن جب قرآن اور روایات کی طرف رخ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں, حیات اور موت کا تصور جو قرآن دے رہا ہے یا جو روایات میں موجود ہیں یا دین مبین اسلام جب ان تصورات سے متعلق گفتگو کرتا ہے تو بہت سارے مقامات اس سے پیچیدہ تر ہیں جو ہم نے سمجھا ہوا. اس لیے کہ جو میں نے ڈیفینیشنز بنائی ہوئی ہیں, جو موت اور حیات کے معنی میں نے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں, بہت ساری جگہوں پر وہاں پر حیات کے معنی صدق نہیں تھا. میں جس جگہ پر یقین رکھتا ہوں کہ یہ مر گیا ہے, اس پر موت عارض ہو چکی ہے, وہیں پر قرآن آ کر کہہ دیتا ہے کہ نہیں, یہ نہیں مرا, یہ زندہ ہے. اور یہ باتیں قرآن اصطلاحاً نہیں کر رہا, مجاز گوئی نہیں ہے قرآن کی, احتراماً نہیں کہا جا رہا, بلکہ حیات واقعی ہے. بل احیا, جیسے میں نے ابھی کہا بلکہ اردو میں, اسی طرح سے عربی میں لفظ بل ہے. اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو آیا ہی عرب سے ہے. ہم جو اردو میں لفظ بل کے استعمال کرتے ہیں, کیا پچھلے والی بات کی نفی کر کے آگے تثبیت کرنے کے لیے. بلکہ زندہ ہیں, یہ مت سمجھنا کہ صرف فکر ہے, صرف احترام نہیں, بلکہ واقعاً زندہ ہیں. اور اگر تمہارا شعور, تمہارا ادراک اس حیات کو درک نہیں کر رہا تو کیا کہا, ولکن لا تشعرون, تمہیں شعور نہیں ہے حیات کا. حیات موجود ہے, تمہیں حیات کا شعور نہیں ہے. یہ جس حیات کی بات اب دین کر رہا ہے اس مقام پر, تو مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ بھائی میری حیات ہے کیا. اور کوئی مرحلہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شاید میں اپنے بارے میں جس فکر میں ہوں کہ میں زندہ ہوں, دین کی بعض ڈیفینیشنز کے حساب سے میں زندہ نہ ہوں. اس لیے مجھے سوچنے کی ضرورت ہے, چلتے پھرتے مردے اور کفن اوڑے ہوئے زندے, دین یہی ہے نا, کچھ چلتے پھرتے مردہ ہیں اور کچھ کفن اوڑے ہوئے زندہ ہیں. میں کہاں ہوں درمیان, میں زندہ ہوں یا نہیں, دین مجھے, خدا مجھے زندوں میں حساب کر رہا ہے یا نہیں, میں خدا کے نزدیک ہوں. اس لیے کہ جب میں زندگی کی اور حیات کی بات کرتا ہوں تو وہ اپنے لیے بھی ایک لفظ استعمال کرتا ہے, کہتا ہے میں کون ہوں, الحی, میں زندہ ہوں. اگر الحی سے مراد وہ زندہ ہے تو کیا پروردگار کا زندہ ہونا اسی طرح سے ہے جیسے میرا زندہ ہونا ہے؟ تو وہاں تو جسم ہی نہیں ہے, وہاں تو سانس لینے کا تصور ہی نہیں ہے, وہاں تو رشد اور نمو اور تولید نسل وغیرہ جتنی بھی میں نے زندگی کے لیے آثار اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں، کوئی ایک اثر حیات بھی خدا کے لیے ثابت نہیں ہوتا، کوئی ایک اثر بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اب اگر اثر حیات خدا کے لیے ثابت نہیں ہو رہا تو کیا وہ زندہ نہیں ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ تو کوئی زندہ نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ کائنات میں کہیں پر بھی اگر حیات اپنے معنی پیدا کرتی ہے، اس کا اصل منبع کون ہے؟ اس کی ذات ہے۔ اصل زندہ وہ ہے، ہم اس کی وجہ سے زندہ ہیں۔ تو پھر اگر وہ زندہ ہے تو وہاں پر زندگی کے کیا معنی ہوں گے؟ یہ سوالات ہیں، اور ان کا تعلق ہمارے بعض عقائد کے ساتھ ہے، بعض ایسے مقامات ہیں۔ اس لیے کہ یہ یاد رکھیے گا، ہماری وہ جنریشن کہ جو الیکٹرانک میڈیا سے، انٹرنیٹ سے اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں سے اس طریقے سے متصل نہیں تھی، اس کا مقام تقدیس اور چیزوں کو تقدس کے دائرے میں آ کر مان لینا، اور آج کی جو الیکٹرانک میڈیا کی جنریشن ہے، اس سے آپ اگر یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری طرح سے، کیا دین نے کہہ دیا زندہ ہے تو ہم نے مان لیا زندہ ہے، دین نے کہہ دیا مردہ تو ہم نے مان لیا مردہ ہے، لیکن آج کی جنریشن تو نہیں مانتی۔ آج کی جنریشن تو کہتی ہے بھائی پروف کرو، اگر زندہ ہے تو پھر حیات کے آثار ظاہر ہونے چاہیے۔ لہٰذا اب آپ دیکھیے، پورا عقیدہ ٹھہرا ہوا ہے اس تصور کے اوپر، میں کس کی زیارت کے ذریعے جا رہا ہوں؟ قبر میں کسی مردے کو پاس جانا چاہتا ہوں، یا زیارت کے غرض سے اپنے سے زیادہ طاقتور حیات رکھنے والے کے پاس جا رہا ہوں؟ اور اگر وہاں حیات ہے تو پھر حیات کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ سوالات ہیں، یہ چیزیں ہیں، ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے۔ اب میں بہرحال ایک بات چونکہ کہہ دی ہے، اس بات کو کمپلیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ طاقتور حیات کا یہ معنی آپ ذہن میں رکھ لیجیے گا، طاقتور حیات یعنی جب حیات اپنے درجات میں اوپر جاتی ہے۔ یہ صرف حیات کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، تقریباً ہر شے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ جب وہ اپنے درجات کے اعتبار سے ترقی کرتی ہے تو بہت سارے آثار درجے کے اعتبار سے ہوتے ہیں، درجے کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اور درجے کے اعتبار سے جو آثار ہوتے ہیں اس میں سے کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات اوپر کا درجہ، اوپر کا درجے کا معنی کیا ہے؟ کیا اوپر کا درجہ کمزوری ہوتا؟ نہیں، کمزور نہیں ہوتا، لیکن اس درجے کی شان نہیں ہوتی، شانیت نہیں ہوتی کہ وہ آثار ظاہر کرے جو نچلے درجے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ شان نہیں ہوتے نا، اس کی شان کیا ہے؟ وہ اپنے درجے کے اعتبار سے اپنے آثار کو ظاہر کرے۔ اگر وہ اس درجے میں رہ کر بھی نچلے درجے کے آثار کو ظاہر کر رہا ہے تو پھر درجے میں ہونے کا فرق کیا رہ جائے گا؟ لہذا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم حیات کے آثار کے، پہلے ہمارے پاس حیات کے معنی کلیئر ہونے چاہیے، حیات کی ڈیفینیشن میری کلیئر ہونی چاہیے، موت کی ڈیفینیشن میری کلیئر ہونی چاہیے، مجھے کلیئرلی معلوم ہونا چاہیے کہ موت کسے کہتے ہیں، حیات کسے کہتے ہیں۔ جب مجھے یہ کلیئرٹی آف ڈیفینیشن ہو جائے گی تب مجھے پتہ لگے گا کہ حیات کے آثار کیا ہیں اور درجے کے اعتبار سے حیات اپنے کیا کیا اثر رکھتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، گورنمنٹ آفیسز معمولاً، گورنمنٹ جو مشینری ہے اس میں ہر درجے کے اپنے اختیارات ہیں۔ سیکشن آفیسر سے، آفیسر گریڈ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سیکشن آفیسر سے، کہاں تک جاتا ہے؟ چیف سیکرٹری تک، صوبے وفاقی ہو تو فیڈرل سیکرٹری تک جاتا ہے، اور اس کے اوپر آخری کیا ہوتا ہے؟ منسٹر۔ اب ہر درجے کا اپنا اختیار اور اپنے آثار ہیں، جو کام ایس او نے کرنا ہے، سیکشن آفیسر نے کرنا ہے، وہ کام سیکرٹری کبھی نہیں کرے گا کیونکہ شانیت نہیں ہے۔ اگر سیکرٹری نے وہی کام انجام دینا ہے جو ایس او نے دینا، تو یا پھر ایس او کی ضرورت نہیں ہے یا سیکرٹری کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک نے اپنے درجے، اپنے مقام کے اعتبار سے اپنے کام کو انجام دینا ہے۔ اسی طرح سے حیات کیا کرتی ہے؟ اپنے درجے کے اعتبار سے اپنے آثار کو ظاہر کرتی ہے۔ لہذا نبات کے اندر، پودوں کے اندر حیات ہوتی ہے یا نہیں؟ کوئی ہے ایسا جو کہ اس دنیا میں، آج کی سائنٹیفک دنیا میں بیٹھ کر یہ کہہ سکے کہ پودوں میں حیات نہیں ہوتی؟ होती है या नहीं होती? होती है, पौधों में हयात होती है ना, पौधे में हयात। तो क्या वो हयात वही सारे आसार जाहिर करेगी जो हैवान में है? क्यों नहीं करती? आपने कहा ये कमतर दर्जे की है। लेकिन इसी तरह से अब जरूरी नहीं है कि पौधे के अंदर जो चीज अपने हयात के मरहले में पाई जाती है जानवर के अंदर भी पाई जाए, कि वो उसकी हयात से मुताल्लिक है, वो उसकी हयात से मुताल्लिक है। मसलन डिफरेंस बता दूं आपको, पौधा गर्चे उसकी हयात का दर्जा निचला दर्जा है ना, कोई ऐसा है जो ना मानता हो ये बात? पौधों की हयात निचले दर्जे की हयात है, हैवानात की उससे बुलंद और ताकतवर हयात है। पौधा कमजोर हयात रखने के बावजूद उसका एक असर क्या है कि वो एक खास हालत में बीज पैदा करता है। बीज की बाज औकात उम्र कुछ घंटों से लेकर आप शुरू करें, बांस बीज ऐसे होते हैं जो कई सौ सालों तक जिंदा रह सकते हैं। मुझे हयात हैवानी में कोई मरहला ऐसा दिखा दें कि जहां पर हयात हैवानी में कोई मकाम ऐसा हो कि जहां पर हैवान कई सौ साल तक किसी एक खास फॉर्म में पड़ा रहे लेकिन जिंदा हो। अगर आपके तजर्बे में है तो मुझे बता दीजिए, कोई हैवान ऐसा आपने आज तक सुना हो कि मसलन उसका अंडा कई सौ सालों तक बाकी रहे और कई सौ सालों के बाद आप उसको इंक्यूबेट करेंगे तो उसमें से निकल आएगा? नहीं। पौधा कर सकता है, हैवान नहीं कर सकता। क्या इसका माना यह हो गया कि जो काम पौधा एक मंजिल पर कर सकता है हैवान नहीं कर सकता? तो क्या हैवान की हयात कमजोर हो जाएगी? नहीं। वो चीज यानी बीज की फॉर्म में अपनी हयात को प्रिजर्व रखना, ये काम पौधा कर सकता है अपनी शानियत के एतबार से। हैवान की शानियत नहीं है, लिहाजा चूंकि वो हैवान है आप उससे पौधे का तकाजा मत करें। ये बातें क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि जब हम मसलन जरी पर जाते हैं या हमारे बच्चे, एक मसला है ना, एक अभी तक प्रॉब्लम है बाद लोगों को, विलायत तकवीनी के साथ प्रॉब्लम है। विलायत तकवीनी बहुत दूर की बात है, विलायत तकवीनी एक बहुत बड़ा तसव्वुर है, हयात का एक मामूली सा तसव्वुर। विलायत की बात मुकाबले में कह रहा हूं, विलायत के मुकाबले में हयात का तसव्वुर पस्त तसव्वुर यानी कमतर तसव्वुर है। खुद विलायत का तसव्वुर ताकतवर तसव्वुर है, कवि तसव्वुर है। हयात के मरहले में अगर हयात किसी एक की ज्यादा ताकतवर हो, किसी की हयात जो जिसकी ताकतवर हयात होगी उससे आसार भी ताकतवर जहूर करेंगे, ताकतवर जहूर करेंगे। अब अगर मुझे अपने आइम्मा की हयात का यकीन है कि ये मौत के दरवाजे से गुजरने के बावजूद भी जिंदा रहते हैं, बल्कि उनकी वो हयात ताकतवर तर हयात हो जाती है। अब कैसे? फौरन जवान सवाल करता है कि भैया आप कहां से लाए? हमने कहा कुरान जाकर देख लो। शहीद के बारे में कुरान ने क्या कहा? उसकी हयात तुम्हारे शऊर से बालातर है, उसकी हयात कवीतर है, तुम उसकी हयात को दर्क नहीं कर सकते। जिसकी हयात को तुम दर्क नहीं कर सकते इसका मतलब वो हयात की बालातर मंजिल है। तो बस शहीद अगर हयात की बालातर मंजिल में मौजूद है तो इमाम जिसके ऊपर ईमान लाकर वो शहादत के मंजिल में दाखिल होगा हतमन हयात के आला तरीन मंजिल पर है, क्योंकि वरना फाकिदु शय मोती नहीं हो सकता, अता नहीं कर सकता। अगर इमाम के पास ये दराजा ना हो तो अता नहीं कर सकता। लिहाजा इमाम के पास हयात और कवि मौजूद है। अच्छा, अब जिसके पास कवि हयात मौजूद है, जो ताकतवर हयात रखता है, देखिए कमजोर से मदद तलब करना ऐब है। जो कुछ ना कर सके उससे मदद तलब करना ऐब है। जिसकी हयात मेरी हयात से ज्यादा ताकतवर है उसको हयात उसको मदद के लिए पुकारना ऐब नहीं है। लेकिन अजीजाने मन तसव्वुरात अपने क्लियर रखो। जब हम कहते हैं या अली मदद, तो या अली मदद से मुराद ये नहीं है कि अली अब भी मेरी मदद वैसे ही करेंगे जैसे अपनी हयात दुनियावी में कर रहे थे। अगर हयात दुनियावी की तरह से मदद करेंगे तो उस हयात में और इस हयात के दर्जों में फर्क कहां बाकी रह जाएगा? मरने के बाद, मौत की दरवाजे से, शहादत की मंजिल से गुजरने के बाद हयात के एक ताकतवर मरहले में है, اب اگر تم نے تصور وہ پست والا رکھا ہے تو قصور تمہارے تصور کا ہے، حیات میں مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا آگے قراتی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، مکہ مدینہ گئے ہوئے تھے زیارت پہ، کہنے لگے کہ میں جنت البقیع میں کھڑا ہوا دعا مانگ رہا تھا، ایک چھوٹا میرے پاس آیا، آ کر کیا کہنے لگا، کہنے لگا یہ بدعت ہے۔ تو کیوں بدعت ہے؟ کہا تم مردوں سے مانگ رہے ہو، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کہا تمہیں کیسے پتہ لگا کچھ نہیں کر سکتے؟ اس نے اپنا پین نکالا، نکال کر زمین پر پھینکا اور نہایت ہی حقارت کے ساتھ، نہایت ہی بدتمیزی، توہین آمیز انداز سے کہنے لگا یا محمد یہ مجھے دے دو۔ اور جب پین نہیں اٹھا، نہیں آیا ہاتھ میں، تو اس نے کہا دیکھا یہ تو پین بھی اٹھا کر نہیں دے سکتے، یہ تو قلم بھی اٹھا کر دینے کے قابل ہے۔ میں نے کہا اچھا، آگے کراتی فرماتے ہیں، میں نے کہا خوب، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہا تمہارا خدا کے بارے میں عقیدہ تو ہے نا کہ وہ صحیح ہے، وہ زندہ ہے؟ ہاں خدا زندہ ہے۔ مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کہا ہاں مدد کرتا ہے۔ بھائی خدا سے مدد مانگنے میں کوئی عیب کا نہیں، عین توحید یہ ہے۔ کہا میں نے بھی قلم نکالا، زمین پر پھینک دیا اور میں نے کہا یا اللہ مجھے یہ قلم دے، یا اللہ مجھے یہ قلم دے۔ پھر میں نے مڑ کر دیکھا اس کی طرح، کہا تیرا خدا تو اتنا ضعیف ہے کہ قلم نہیں اٹھا کر دے سکتا، تو اگر معیار یہی ہے تو تیرے خدا اور مردے میں کوئی فرق نہیں ہے حیات کا۔ اگر تم معیار قلم اٹھا کر دینے سے کہہ رہا ہے تو پھر فرق ہی نہیں ہے دونوں میں کوئی۔ لہذا عزیزان من، ہم جب حیات کی بات کرتے ہیں، حیات کے مقامات کی بات کرتے ہیں، تو جس شے کو جس مقام اور مرتبے میں جا کر کہا جا رہا ہے، اس کو اس مرتبے کے اعتبار سے پکارو، اس سے مدد اس جگہ پر مانگو جہاں پر تم خود کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کام تم خود کر سکتے ہو اس کے لیے علی کو پکارنا توہین ہے۔ اس سے وہ درجہ، وہ مقام طلب کرو، وہ جگہ طلب کرو جہاں تمہارا اب زور نہیں چل رہا، جہاں پر تم ناکام ہو، جہاں پر تم کام نہیں کر سکتے۔ یہ یاد رکھے۔ اسی لیے خدا کے قوانین میں سے ایک قانون کیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ نہیں بدلتا۔ اب نہیں بدلتا سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ طاقت نہیں رکھتا؟ نہیں، یہاں بحث طاقت کی نہیں ہے، اصول کی بات ہے۔ نہیں بدلتا اس قوم کی حالت کو جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدلے، یہ قانون بتا دے۔ اب اگر قوم حرکت نہیں کرے گی تو خدا کی طرف سے برکت کا کوئی تصور نہیں رکھنا۔ سوالات نے کبھی ان باتوں پہ غور کیا کریں، یہ مقامات فکر ہیں۔ اب رہا لشکر لے کر آتا ہے، ہاتھیوں کا لے کر آیا، لانے کے بعد مکہ کے قریب اس نے لشکر کو ٹھہرا دیا۔ اب لشکر ٹھہرا دیا، اب یہاں پر بھی ایک دو جملے ہیں ضمناً عرض کرتا چلا جاؤں، کیونکہ معمولاً یہ مقامات نہیں آتے، یہ باتیں رہ جاتی ہیں۔ مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب بھی ہم عرب ہسٹری میں بیٹھ کر اس مقام پر آتے ہیں کہ جہاں پر ہم کچھ افراد کی دولت کی بات کرتے ہیں کہ بھائی کون کتنا غنی تھا، کس نے کتنا دیا دین کو، کس کے پاس کتنا تھا، تو مجھے یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آتی کہ تمام تاریخ دانوں کو اگر پرابلم ہے تو وہ اہل بیت کے گھرانے سے پرابلم ہے۔ نہیں ہضم، پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا کیوں ایسا ہوتا ہے، ہضم نہیں ہوتی۔ تو جناب آج تک آپ نے کبھی تاریخ میں جناب عبد المطلب کو عرب کے مالدار آدمی کے نام سے سنا کبھی آپ نے؟ کوئی ہسٹری کبھی آپ نے سنی مجھے بتائیں، کسی نے ریکارڈ کیا ہو کہ جناب عبد المطلب صاحب ثروت ہے؟ کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ جناب ابو طالب کے بارے میں تو بالعکس ہے، بالعکس ہے، یعنی کیا کرتے ہیں پورا زور لگا دیتے ہیں اس بات پر ثابت کرنے پر کہ جناب عبد المطلب کیا تھے، فقیر تھے۔ ابو لہب کے بارے میں لیکن کسی کا دم نہیں نکلتا، اس کے بارے میں جو تاریخ کہہ دیتی فوراً مان لیتے ہیں۔ کھٹکتی کس کی دولت ہے؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی، اتنی تھی اتنی نہیں تھی۔ لیکن کوئی ابو جہل کے بارے میں، ابو سفیان کے بارے میں بات کرے تو کسی کی طبیعت خراب نہیں۔ یہاں پر آ کر کیوں پرابلم ہوتی ہے؟ مگر حضرت مطلب، جناب عبد المطلب، اب تاکہ تاریخ کی وہ حقیقت ہے جن کو سب مانتے ہیں، سب متفق ہے، یہ سب باتیں آپ نے بھی سنی ہوں گی، بارہا سنی ہوں گی، لیکن ان کو انالیسس کریں کبھی، انالیسس۔ حضرت عبد المطلب آپ نے سنا ہوگا، جب ابرہا لشکر لے کر آیا۔ اب یہ ابرہا کا زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی سال میں عام الفیل اسی لیے کہلاتا ہے اونٹوں والا سوری ہاتھیوں والا سال, اسی سال کے اندر پیغمبر کی ولادت واقع ہوئی, اسی واقعے سے یاد کیا جاتا ہے. اس ہاتھیوں والے سال کے اندر جب یہ ابرہہ لشکر لے کر آیا اور مکہ کے مضافات میں اس نے لشکر ٹھہرایا, تو آپ تاریخ یہ تو کم از کم ہر بندے نے سنا ہو, کس کے اونٹ پکڑے اس نے؟ ابو سفیان کے, ابو جہل کے, کون؟ ابو لہب. نام بتاؤ نا مجھے تاریخ میں, نام بتاؤ. اچھا کامن سینس, کیا ابرہہ نے ایک یا دو اونٹ پکڑے ہوں گے؟ چار پانچ پکڑے ہوں گے. اتنا بڑا بادشاہ, چار پانچ اونٹ پکڑنا اس کے لیے باعث شرم ہوگا. یقیناً اتنے اونٹ پکڑے ہوں گے جو لشکر کے لیے کافی ہوں. اور جناب عبد المطلب کے خود اس کا, اگر آپ اس کی بھی مینٹیلٹی چیک کرنا چاہتے ہیں تو تاریخ میں یہ الفاظ لکھے, جناب عبد المطلب گئے, اس نے جناب عبد المطلب کو جب دیکھا اور آپ کی ابوہت کو دیکھا, اپنی جگہ سے کھڑا ہوا, اپنے تخت پر جگہ دی, اور اس کے بعد پوچھا, اب ذہن کیا ہے اس کی, مینٹیلٹی کیا ہے کہ میں حملہ کرنے آیا ہوں, یہ رئیس مکہ ہے, یہ قامہ خانہ کعبہ کے بارے میں مجھ سے ڈائیلاگ کرے گا. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا بھائی تم نے میرے اونٹ پکڑ لیے. ابرہہ نے کیا کہا؟ کہا آپ کو دیکھ کر جتنی عزت میرے دل میں پیدا ہوئی تھی آپ کے اس کلام نے وہ عزت ختم کر دی. کیوں؟ کہا میں سمجھا تھا آپ خانہ کعبہ کے بارے میں ڈائیلاگ کرنے آئیں گے, آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے. اس کا مطلب کیا؟ خود صاحب عقل ہے, سمجھتا ہے, اونٹوں کی تعداد اگر کم ہوتی تو یہ بات نہیں کرتا, جانتا ہے. بس حضرت عبد المطلب کے اس زمانے میں بھی کتنے اونٹ تھے؟ اتنے تھے کہ ابرہہ کے لشکر نے انہیں پکڑا. اور اس کے بعد کیا کہا؟ کہا کہ یہ مال غنیمت ہے. آپ نے کہا جنگ ہوئی نہیں, مال غنیمت کہاں سے آ گیا؟ بغیر لڑے کا کون سا مال غنیمت ہوتا ہے؟ اب چونکہ خود صاحب شرف ہے, یعنی بعض چیزوں کو سمجھتا ہے, جب آپ نے یہ بات کہی کہ جنگ لڑے کون سا مال غنیمت, تو اب اپنے غرور میں اس نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے لے جاؤ اپنے اونٹ, لیکن یہ سمجھ لو کہ میرے ہیں تو میں دے رہا ہوں ایک شب کے لیے, اگلی صبح یہ میرے ہوں گے. تو کیا دو چار اونٹ کے لیے کہے گا؟ دو چار یقیناً اونٹوں کا کوئی گلہ ہوگا جس کے اوپر اس کی بھی نظر ہے, اتنے اونٹ ہوں گے. اب یہ کیوں اتنا زور دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ ذرا سا تاریخ کو ریمائنڈ کریں تو کچھ پیچھے, زیادہ پیچھے نہیں, بہت زیادہ پیچھے نہیں, ود ان ٹین ایئرس ایک اور واقعہ ہوا ہے. وہ واقعہ کیا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے زمزم کا جو کنواں تھا وہ دب گیا تھا, اس کا نشان باقی نہیں رہا تھا. آپ نے منت مانی کہ میں زمزم کو کی کھدائی کروں گا, صفائی کروں گا, اگر اللہ نے زمزم کو دوبارہ جاری کیا تو جیسے ابراہیم نے اپنا بیٹا قربان کیا تھا میں بیٹا قربان کروں گا. آپ نے کھدائی کی, زمزم جاری ہو گیا, بیٹوں میں قرآن ڈالا, جناب عبداللہ کا نام آ گیا, جناب عبداللہ کا نام آیا, پورا عرب آ گیا, سارے کے سارے عرب نے آ کے کہا باقی جس کی قربانی دینی ہے عبداللہ کی قربانی مر لو. اس کا مطلب جناب عبداللہ بھی صاحب حیثیت تھے, لوگ جانتے تھے. خود عرب نے کیا فیصلہ کیا؟ عرب نے فیصلہ یہ کیا جناب عبداللہ اور اونٹوں کے درمیان قرآ کرتے جاؤ, ایک اونٹ عبداللہ اگر نکل آیا, نہیں تو دو اونٹ عبداللہ, تین اونٹ عبداللہ, دس اونٹ عبداللہ, کس پر نکلا؟ 100 اونٹ عبداللہ. جب 100 اونٹوں کا رکھا گیا اور جناب عبداللہ کے ساتھ قرآن کیا گیا, کہا ہاں کس کے حق میں آیا؟ 100 اونٹوں میں. یہ بھی اب آپ کو انفارمیشن دیتا چلا جاؤں, آج بھی ایک مرد کی جو دیت, مسلمان مرد کی دیت ہے, وہ کتنی ہے؟ 100 اونٹ. حضرت عبد المطلب کی جاری کردہ سنت ہے جو اسلام کا حصہ بنی. اب حضرت عبد المطلب نے کیا کیا؟ جناب عبداللہ کو کے بدلے آپ نے کتنے اونٹ دیے؟ 100 اونٹ قربان کیے. اب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, کراچی کے بھی کسی بھی بڑے بزنس مین کے پاس, کروڑ پتی ارب پتی کے پاس چلے جائیں اور اس سے کہو کہ 100 اونٹوں کی قربانی کرنی ہے, وہ بھی تھوڑی دیر سوچے گا, ارب پتی بھی تھوڑی دیر سوچے گا کہ 100 اونٹوں کی قربانی کرنی ہے. لیکن تاریخ نہیں کہتی کہ اب جناب عبد المطلب نے تھوڑی دیر کے لیے بھی سوچا ہو, جو کچھ سال پہلے 100 اونٹ قربان کر چکا ہو اس کے بعد پھر بھی اتنے اونٹ موجود تھے کہ ابرہہ پکڑ کر لے کر جا رہا تھا, تو اندازہ لگاؤ کتنے مالدار تھے جناب عبد المطلب. جس کا باپ اتنا مالدار تھا اس کا بیٹا فقیر کیسے ہوتا ہے, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. اس واقعے تک کہاں پہنچا؟ ایسے پہنچا ہوں میں کہ اب ہوا کیا، جناب عبد المطلب نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں تو سمجھا تھا تم خانہ کعبہ کے متعلق ڈائلاگ کرو گے، اس کے متعلق گفتگو کرو گے. حضرت نے کیا جواب دیا؟ حضرت نے کہا اس کا مالک موجود ہے. ایمان ابو طالب کا اندازہ لگائیے، کہا اس کا مالک موجود ہے، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میرے ذمہ اونٹ ہے، جو اس گھر کا مالک ہے اس کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کی حفاظت کرنا. اب دنیا نے معجزہ دیکھا، جیسے ہی ابراہ نے چاہا داخل ہو، اللہ نے کیا کیا؟ ابابیل، چھوٹے سے پرندے، ان کے چونچوں میں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر، وہ دے کر بھیجے. انہوں نے پورے لشکر کو نیست و نابود کر دیا، کاظم معقول، کھائے ہوئے بھوسے جیسی حالت کر دی، کھائے ہوئے بھوسے جیسی حالت کر دی. اب میرا ایک سے سوال ہے، اسلام آنے کے بعد، کربلا گزر جانے کے بعد، کربلا گزر جانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد حجاج ابن یوسف ثقفی نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، عبداللہ ابن زبیر کو شکست دینے کے لیے اس نے خانہ کعبہ پر منجنیقوں سے حملہ کیا، حتیٰ خانہ کعبہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، لوگ خانہ کعبہ کے پتھر اٹھا کر گھر لے گئے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا اب اللہ کے پاس ابابیلیں نہیں تھیں؟ کیا تھیں؟ نہیں تھیں. ابابیلیں کہاں گئی اللہ کی؟ اب کیوں نہیں آ رہی ہیں ابابیلیں خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے؟ فرق کہاں پر ہے؟ کہاں ہے فرق؟ یہاں پر ہے، جب ابراہ آیا تھا اس وقت خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ نہیں تھا، اور نہ مسلمانوں کی اتنی تعداد تھی کہ وہ ابراہ کا مقابلہ کریں. جہاں ان کے بس میں نہیں تھی وہاں اس نے اپنی حیات کو ظاہر کر کے دیکھا، اپنی قدرت. لہذا عزیزان من، اب میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا اس بات کو، علی کو پکارنا ہے اس مقام پر جا کر پکارو جو تمہاری طاقت سے باہر ہو چکا ہو، جو تمہاری طاقت سے باہر ہو چکا ہو. توسل ہر چیز میں کرو، توسل ہر چیز میں کرو. میرے استاد محترم یہ کہا کرتے تھے کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر خریدنا ہو، جوتے کا تسمہ نہ ہو، تم نے جوتا باندھ رہے ہو صبح، تسمہ ٹوٹ گیا، کہا اس کے لیے بھی اپنے زمان کے امام سے توسل کرو، توسل کرو، کہو مولا مجھے چاہیے، آپ بندوبست کر کے دے. کیوں؟ ان کے سامنے اپنے آپ کو جتنا فقیر بناتے چلے جاؤ گے، ان کے سامنے اپنے آپ کو جتنا جھکاتے چلے جاؤ گے اتنا ان کی حیات کا اثر تمہارے وجود سے ظاہر ہونے لگے گا، ان کی حیات کا اثر تمہارے وجود سے ظاہر ہونے لگے گا. لہذا یہاں پر اب ایک حدیث کا معنی اور کرتا چلا جاؤں، فرمایا موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. تم مر جائیں اس سے پہلے کہ موت آئے، تو مر جائیں گے تو موت کیسے آئے گی؟ سوال ہے نا، مر جائیں گے تو موت کیسے آئے گی؟ امام فرما رہے مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں مارا جائے، تو کہاں مر جائیں، کیسے مر جائیں؟ اس لیے کہ موت کا ایک اثر کیا ہے، موت کا ایک اثر کیا ہے، موت کا ایک اثر ہے اختیار کا سلب ہو جانا. جب اختیار سلب ہوتا ہے، اختیار کا سلب ہو جانا کیا ہے؟ موت کا ایک اثر ہے نا. انسان مر جاتا ہے، اپنے تمام اختیارات اس کے ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ کچھ، حتیٰ اس کا نام بھی اپنا نہیں رہتا، اس کا بدن بھی اپنا نہیں رہتا. تسامحن، یہ جو بات کہی جاتی ہے نا، یہ تسامحن کہا جاتا ہے، کہ بھائی فلاں کا جنازہ، فلاں کی میت، تاکہ علامتن باقی رہے، ورنہ نہ جنازہ اس کا اپنا ہوتا ہے، نہ میت اپنی ہوتی ہے، نماز پڑھانے کے لیے ورثہ سے اجازت مانگی جاتی ہے، ورثہ اجازت دیتے ہیں، ہاں آپ نماز پڑھا دو، ہاں آپ اس کو کفنا دو، ہاں آپ اس کو، وہ اجازت دیتے ہیں تو دفن ہوتا ہے، اپنی کوئی چیز باقی نہیں رہتی. کل تک جسے وہ اپنا کہہ رہا تھا، اب تک وہ اس کا مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں رہتا. پھر اختیار ختم ہو جاتا ہے، مردے کو جیسا آپ نے جہاں ڈالا ویسا پڑا رہے گا، کوئی اختیار باقی رہتا ہے نہیں. اسی لیے غلامی کو بھی موت سے تعبیر کیا جاتا ہے. کیوں غلامی کو کیوں؟ اس لیے کہ غلام کا اپنا کوئی اختیار باقی نہیں ہوگا. اس نے اٹھنا بھی اپنے مولا کے حکم سے ہے, بیٹھنا بھی اپنے آقا کے حکم سے ہے, تو چونکہ اپنا اختیار نہیں رہتا اس لیے غلامی کو موت سے تسلیم. اگر فرد کا اختیار ختم ہو جائے تو سمجھ لو فرد کے اوپر موت عارض ہوئی ہے. لیکن اگر کسی قوم کے اختیارات ختم ہو جائے, اس قوم کے فیصلے کوئی اور کر رہا ہو, اس قوم کی تقدیر کوئی اور لکھ رہی ہو, تو جتنا مرضی یہ سانس لے رہے ہو, جتنا مرضی یہ رقص و سرور برپا کر رہے ہو, یہ یوں سمجھ لو کچھ مردے ہیں جو اچھل کود کر رہے ہیں. ظاہراً یہ خوش نظر آ رہے ہیں لیکن باطنن کیا ہے؟ غلام ہیں, مردے ہیں, جن کی تقدیر کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے. لہذا عزیزان من, ہمیں خود بھی اپنے لیے ہمارے لیے جائے عبرت کیا ہے, ہم نے یہ دیکھا من حیث القوم میں زندہ ہوں یا نہیں, میری قوم میری ملت اگر زندہ ہوگی تو اثر کیا ہوگا, ہم اپنے فیصلے خود کر رہے ہوں, ہم اپنے لیے اپنی تقدیر خود رکھ اگر کر رہے ہیں تو ہم زندہ ہیں. لیکن اگر ہماری تقدیر کوئی اور لکھ رہا ہے, ہمارے فیصلے کوئی اور کر رہا ہے, تو پھر ہم کیا ہیں؟ مردہ ہیں, پھر ہم مردہ ہیں. اختیار کا ختم ہو جانا موت ہے. لیکن اگر اختیار ختم ہونے کے بعد کسی ایسے صاحب اختیار کے ہاتھ میں چلا جائے جو اختیار کامل رکھتا ہو, قدرت کامل رکھتا ہو, تو پھر اسے غلامی نہیں کہتے, یہی مقام عبودیت کہلاتی ہے. لہذا ائمہ نے کیا کہا؟ موتو قبل ان تموتو, مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. کہاں مر جاؤ؟ کہ موتو فی امرنا, ہمارے امر کے آگے مر جاؤ, ہمارے امر کے ہاتھوں میں کیسے ہو جاؤ؟ جیسے انسانوں کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے, تم ہمارے امر کے مطابق اٹھنا شروع کر دو, ہمارے امر کے مطابق بیٹھنا شروع کر دو, گویا ہمارے امر میں اپنے آپ کو مار دو. تو اگر تم نے اپنے آپ کو ہمارے امر کے لیے مار دیا تو پھر تمہیں کبھی بھی موت نہیں آ سکتی. اس لیے کہ جو امر اہل بیت میں مردہ بن جاتا ہے ان کی محبت عاشق کیا کرتا ہے؟ عاشق جب عشق کے مرحلے میں آتا ہے وہ کہتا ہے میں تو کچھ ہوں ہی نہیں, میں تو کچھ ہوں ہی نہیں, میں جو کچھ بھی ہوں وہ مرضی یار ہے, میں اس کی مرضی سے اٹھوں گا, میں اس کی مرضی سے بیٹھوں گا, وہ کہے گا تو میں کروں گا. یہی ہوتا ہے نا, عشق کا مقام یہ ہے کہ معشوق اپنا سارا اختیار دے دیتا ہے. اہل بیت کے عشق میں جب سارا اختیار دے دو گے, ان کے امر کے آگے مر جاؤ گے تو موت نہیں آئے گی. اسی لیے تو انہوں نے کہا مم مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, ہمارے امر میں اپنے آپ کو مار دو گے, مرو گے نہیں, شہید ہو کر ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی کے حامل. لہذا عزیزان ایک بحث ہے, انشاءاللہ خدا نے کبھی توفیق دی, چونکہ مفصل بحث کی ضرورت ہے, تفصیلاً بحث کی جائے, موت کے لفظی اور لغوی معنی کو دیکھا جائے کہ موت لغت میں کسے کہتے ہیں, موت کی اقسام کیا ہیں, حیات کے معنی کیا ہیں, لغت میں ڈکشنری میں حیات کسے کہتے ہیں, یہ بحث ہے. موت کی کتنی اقسام ہیں, حیات کی کتنی اقسام ہیں, اصطلاح قرآن میں اصطلاح اہل بیت میں موت کسے کہتے ہیں, حیات کسے کہتے ہیں, یہ مراحل سمجھ میں آتے ہیں تو انسان قابلیت پیدا کرتا ہے کہ اسے منزل شہادت سمجھ میں آئے. منزل شہادت سمجھ میں آئے گی اور شہید کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آئے گا, تب پتہ لگتا ہے کہ اس سے آگے کی حیات ہے جس پر ائمہ فائز ہوتے ہیں. ائمہ کا مقام ہوتا ہے, عرفا کا مقام, ائمہ کا مقام, وہ حیات سمجھ میں آئے تو پھر وہ حیات سمجھنے کے انسان شاید قابل ہو جائے کہ جس حیات کو خدا اپنی جانب نسبت دیتا ہے. لہذا عزیزان جب تک یہ مراحل سمجھ میں نہیں آتے, اور اسی طرح سے جب یہ مرحلے سمجھ میں نہیں آتے تو بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی, پھر یہ بھی سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ موت کے ذائقے سے مراد کیا ہے, موت کا ذائقہ کیا ہوتا ہے. لیکن میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا سلام ہو امام حسن مجتبیٰ کے 13 برس کے جوان جناب قاسم سلام اللہ علیہ پر کہ انہوں نے کم از کم تاریخ میں یہ بات ثابت کر دی, حسین کی محبت دل میں ہو تو موت شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے. لہذا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام موت کے ہمیشہ سے مشتاق رہے، ہمیشہ مشتاق رہے، اور تمام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں موت کا شوق پایا جاتا ہے. جناب زہرا صلی اللہ علیہا پیغمبر کی جب شہادت کے مراحل طے ہو رہے ہیں، اس مرحلے سے لے کر اپنی شہادت تک صرف دو مقامات پر بی بی کو مسکراتے ہوئے دیکھا گیا. ایک مقام کیا ہے کہ بی بی فکر میں ہے کہ میرا جنازہ اٹھے گا تو جس طرح سے عرب میں جنازہ اٹھایا جاتا ہے، چادر کے نیچے سے بدن اور اس کے اعضاء بعض اوقات ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، بی بی کو فکر ہے اس وقت. ایک روایت کے مطابق جناب فضا انہوں نے کہا کہ بی بی حبش میں ہمارے ہاں اس طریقے سے نکالا جاتا ہے، تابوت کے چاروں طرف لکڑی لگا کر اس کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے، تو معلوم نہیں ہوتا. یہ پردے کا یعنی حجاب کا مرحلہ ہے کہ جب بی بی کو یہ محسوس ہوا کہ ہاں یہ مرحلہ، یہ بات ایسی ہے، تو بی بی کے چہرے پر مسکراہٹ اپنے حجاب کے تحفظ. دوسرا کون سا مقام ہے کہ جہاں پر بی بی مسکرائی ہیں؟ ایک طرف حضرت کی شہادت، پیغمبر کی شہادت کے مراحل چل رہے ہیں. واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوا کہ بی بی کے حجرے میں یا پیغمبر کے حجرے میں بی بی موجود ہیں اور پیغمبر پر غشی کے دورانیے بڑھ رہے ہیں، کیفیت اب اس طرف جا رہی ہے کہ جہاں پر محسوس ہو رہا ہے کہ پیغمبر بس کچھ دیر کے مہمان ہیں. اس غشی کے عالم میں دروازے پر دستک ہوتی ہے، جناب زہرا فرماتی ہیں کہ میرے بابا استراحت کر رہے ہیں، تم تھوڑی دیر کے بعد. کچھ ہی دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوتی ہے، دستک میں بھی شدت ہے، آواز میں بھی کرختگی ہے. بی بی نے کہا میں نے تم سے کہا تھوڑی دیر کے بعد. تیسری مرتبہ دستک میں بھی شدت زیادہ، آواز کی کرختگی بھی زیادہ. خدا جانے کون سا مرحلہ ہوگا کہ بی بی کی آنکھوں سے اشک جاری ہو. وہاں پیغمبر کی آنکھ کھلی، زہرا کو اپنی زندگی میں روتا ہوا دیکھ کر پیغمبر تڑپ گئے، تڑپ گئے میرا مولا. اور ایک مدت تھوک کر کہا میری زہرا کو میری زندگی میں کس نے بلایا؟ بابا جان دروازے پر کوئی بار بار آ رہا ہے، اجازت طلب کر رہا ہے، آواز میں بھی سختی ہے. فرمایا زہرا تیرا احترام ہے، تیرا احترام ہے، ورنہ یہ آنے والا کسی سے اجازت نہیں مانگتا. اب جناب زہرا کو غمگین دیکھا، بابا کے جانے کا مرحلہ آ گیا ہے. اس سے زیادہ دکھ کی بات جناب زہرا کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ پیغمبر سے جدائی ہو رہی ہے جناب زہرا کی. میں کہتا ہوں جب پیغمبر کہتے ہیں نا کہ فاطمہ تو بضعہ منی، پیغمبر کا میرا ٹکڑا ہے، تو تصور کرو اگر خدا نہ خواستہ ہاتھ میرا میرے بدن سے جدا ہو رہا ہو، کتنا مجھے تکلیف اور کیفیت ہوگی. گویا ایسی اذیت کی کیفیت ہے جو جناب زہرا پر ہے. اپنے اصل سے جدا ہو رہی ہیں، اپنے اصل سے جدا ہو رہی ہیں. شدت غم ہے جناب زہرا پر جو تاری ہے، ایسی شدت غم میں پیغمبر نے کہا زہرا خبر دوں تمہیں؟ جی بابا. کیا پیغمبر نے کان میں گفتگو کی، جناب زہرا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. مولا کائنات نے بعد کے مراحل میں سوال کیا جناب زہرا سے کہ زہرا وہ کیا بات تھی کہ جو پیغمبر نے تم سے کہی اور اتنی عالم شدت میں بھی تمہیں مسکراہٹ تمہارے چہرے پر آ گئی. فرمایا یا علی جب میں اپنے بابا کے غم میں رو رہی تھی، بابا نے مجھ سے کہا زہرا میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، سب سے پہلے تم آ کر مجھ سے ملو گی. جو اپنی موت کی خبر سن کر مسکراتے وہ زہرا، لیکن جناب زہرا جس عالم میں دنیا سے گئی ہے، سبت علی مسائب لو انھا سبت علی یوم سرنا لے آتے ہیں. میں نہیں جانتا کہ تاریخ میں کون کون سے ظلم جناب زہرا پر ہوئے ہیں، لیکن عزیزان من مراحل یہ ہیں جس کو تاریخ نے رقم کیا ہے کہ جس وقت مولا کائنات بی بی کو غسل کے مراحل میں داخل ہوئے ہیں، کچھ مقامات ایسے آئے ہیں کہ مولا کائنات دھاڑے مار مار کر رونے لگے. بچوں نے جناب ام ایمن نے سوال کیا کہ مولا صبح سے بچوں کو آپ رونے سے منع کر رہے تھے اونچی آواز میں, اب آپ دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں. فرمایا ام ایمن تیری شہزادی بہت صابرہ تھی, بہت سارے زخم ایسے تھے جو علی کو بتائے نہیں اور زہرا ان کو برداشت کرتی رہی. جناب زہرا کو غسل و کفن دینے کے بعد ایک مرحلہ وہ آیا ہے کہ جس میں مولا کائنات نے چاہا ہے کہ اپنے بچوں کو جناب زہرا کا آخری دیدار کروائے. جناب زہرا کے کفن چہرے کو کھولا گیا, بچوں سے کہا گیا کہ آ کر اپنی ماں سے آ کر ملاقات کر لو. راوی یہ لکھتے ہیں جس وقت زہرا کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے آ کر اپنے آپ کو جناب زہرا سے ایک مرتبہ لپٹایا اور رونا شروع کیا, تو خاص طور پر جس میں حسین علیہ السلام نے رونا شروع کیا تو جناب زہرا کے ایک مرتبہ بدن میں حرکت ہوئی, بندے کفن ٹوٹ گئے, بیوی نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا دیا اور ایک مرتبہ بیوی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. این اس مرحلے میں جبرائیل نازل ہوئے, آ کر امام علی علیہ السلام سے کہا یا علی پروردگار کہہ رہا ہے بچوں کو زہرا سے جدا کرو, عرش الہی میں لرزا آ چکا ہے, ساکنان عرش میں نالا اور فریاد برپا ہے, بچوں کو جدا کر دو. ہاں آزادارو, بس مقام یہ ہے کہ جب میرے مولا نے اپنے بچوں کو جدا کرنا چاہا ہوگا, علی جیسا رحیم باپ ہے, علی جیسا کریم باپ ہے, ارے بچوں کو بہت ہی پیار سے جدا کیا ہوگا, امام حسن کو پیار سے جدا کیا ہوگا, امام حسین کو پیار سے جدا کیا ہوگا, جناب ام کلثوم کو پیار سے جدا کیا ہوگا, جناب زینب کو بہت پیار اور لاڈ کر کے جدا کیا ہوگا. لیکن گیارہ محرم کی صبح ایک بیٹی اور اپنے باپ کی لاش پہ لپٹی ہوگی اور اس کو جب ہٹانے کا مرحلہ آئے گا ظالم کے ہاتھوں میں تازیانے ہوں گے. ہائے سکینہ کی جذبہ, الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بارِ الٰہ ہمارے اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بارِ الٰہ ہمارے اس سلسلے کا جو بھی ثواب تیری بارگاہ میں ہے بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, اس مرحومہ کے لیے سلسلے کو برپا کیا گیا, حاضرین کے جو مرحومین ہیں اور شہدائے ملت جعفریہ کو اس کا ثواب ایصال فرما. بارِ الٰہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, منتقم کربلا, منتقم زہرا, امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, بارِ الٰہ مرحومہ سیدہ خورشید فاطمہ بنت سید امانت علی, حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں بحق حضرت زہرا ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بارِ الٰہ قبر کی منزل میں, حساب و کتاب کی منزل میں, برزخ کی منزل میں, قیامت میں, حشر کی منزل میں, صراط کی منزل میں, تمام منازل میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت میں مشمول فرما. بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, تمام مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہوں سب کو اپنے حفظ امان میں رکھ, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما. بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, تمام جتنے بھی مریض ہیں بارِ الٰہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما, بالخصوص شیخ ابراہیم زکزاکی اور ان کی زوجہ کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ہمارے تمام بے گناہ اسیروں کو بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا جلد از جلد رہائی عنایت فرما. بارِ الٰہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, مؤمنین دنیا میں جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. بحرین, یمن, عراق, ایران, شام, سب لبنان, سعودی عرب میں, نائجیریا میں, جہاں جہاں مؤمنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین, میانمار اور بالخصوص کشمیر کے مؤمنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما, تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما. بارِ الٰہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما. بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلام حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما بار الہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ آخر میں دوبارہ سورہ فاتحہ کی التماس ہے اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اور بالخصوص سیدہ خورشید فاطمہ بنت سید امانت ہے۔